Assalamu alaikum. Adam David. اخترتك فاستمع لما يوحى انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى سورة طه آيات 14-16 ذکر کے مضمون میں جہاں میں نے گزشتہ خطبے کو ختم کیا تھا اس سے آگے آج انشاءاللہ مضمون کو آگے چلاؤں گا, لیکن اب جیسا کہ روزمرہ کا ایک رواج بن چکا ہے اور ایک مجبوری بھی ہے, مختلف دنیا میں جو مختلف اجتماعات ہو رہے ہیں ان کی وہاں سے ایسی خواہش کے اظہار ملتے ہیں کہ ہمارا ذکر خیر بھی اس مجلس میں چلے تاکہ سب دنیا سے ہمیں دعائیں ملیں. بس اس پہلو سے اگر تھوڑا سا وقت ہر جمعے پر ان کے ذکر میں خرچ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. اللہ تعالیٰ ان سب اجتماعات کو جن کی میں آگے فہرست پڑھتا ہوں اور ان کی تفصیل بیان کروں گا, ان کو اللہ اپنے فضل کے ساتھ اپنے ذکر کی آماجگاہ بنا دے. آج خصوصیت سے ان اجتماعات کے لیے یہ دعا کرنی چاہیے کہ یہ ساری مجلسیں اللہ کے ذکر کی مجلسیں بن جائیں, اور آئندہ بھی ہمارے اجتماعات ہمیشہ ذکر کے لیے خالص ہو جایا کریں. ذکر کے سلسلے میں خصوصیت سے یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں, اور یہی مضمون میرے خطبے کا ہوگا, کہ سب سے اہم ذکر عبادت کا قیام, یعنی اس نماز کا قیام جس کو قرآن کریم نے بیان فرمایا اور جس کو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پاک سیرت میں جاری کر کے لکھایا ہے, سب سے اعلیٰ, سب سے افضل, سب سے بہتر ذکر وہی ہے. اور اگر یہ نہ ہو تو باقی ذکر کی پھر کوئی قیمت نہیں رہتی, کوئی اہمیت نہیں رہتی. بس نمازوں پر بہت زور دیں. وہ اجتماعات جو آج ہونے ہیں یا کل شروع ہوں گے, ان سے پہلے ایک پرائیویٹ سیکرٹری صاحب نے یادداشت دی ہے کہ گزشتہ خطبے پر 3 اجتماعات کا ذکر نہیں ہو سکا تھا یا 2 کا, اور ان کی طرف سے شکوہ چونکہ آتا ہے اس لیے بہتر ہے کہ ان کا نام آج لے دیا جائے, خواہ اجتماعات پہلے ہو چکے ہوں. بس ایک مجالس انصار اللہ ضلع سکھر ہیں اور ایک حتین ہی ہیں قصور اور ساہیوال کے. یہ 3 سالانہ اجتماعات تھے جن کا ذکر رہ گیا تھا, اور غالباً یہ سب انصار اللہ ہی کے تھے. مجلس انصار اللہ ضلع مظفر گڑھ کا ایک روزہ سالانہ اجتماع آج 26 نومبر کو منعقد ہو رہا ہے. مجلس انصار اللہ ہمبرگ کا ریجنل سالانہ اجتماع کل منعقد ہوگا. مجلس خدام الحمدیہ سری لنکا کا سالانہ اجتماع 500 نومبر کو منعقد ہوگا. اس کے علاوہ آج مینچسٹر میں لجنہ معلّہ کی بھی کوئی میٹنگ ہے یا اجتماع ہے, انہوں نے بھی خواہش کا اظہار کیا ہے کہ ان کو بھی دعا میں یاد رکھیں. جیسا کہ میں نے گزشتہ خود میں بیان کیا تھا, جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والا ذکر اللہ اکبر, کہ اللہ کا ذکر اکبر ہے, اس سے بعض صوفیاء نے اور بعض مفسرین نے یہ مطلب بھی نکالا ہے کہ نماز کے مقابل پر اللہ کا ذکر جو ساری زندگی پر پھیلا پڑا ہو وہ اکبر ہے. حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے. یہ آیت میں آپ کے سامنے دوبارہ پڑھ کے سناتا ہوں, اور اس کی ترتیب سے آپ فوراً خود ہی سمجھ جائیں گے یا سمجھ جانا چاہیے کہ یہاں نماز کے ذکر کا تذکرہ چل رہا ہے, نماز سے باہر کا نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ, پڑھ ان پر ما اوحی الیک جو تجھ پر وحی کی جا رہی ہے من الکتاب واقم الصلاۃ. اور سب سے اہم مضمون کتاب میں نماز کے قیام کا مضمون ہے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز کے فوائد میں سے یہ 2 فوائد ہیں کہ نماز فحشاء سے روکتی ہے اور منکر سے روکتی ہے. اب یہ 2 منفی صفات ہیں جن کا ذکر ہے. اگر یہی بات ختم سمجھی جائے اور نماز کے علاوہ کسی اور بات کا ذکر شروع ہو جائے تو گویا نماز کا مقصد صرف بعض چیزوں سے روکنا ہے, بعض فوائد عطا کرنا نہیں ہے. اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے, بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ غلط فہمی پیدا ہونی ہی نہیں چاہیے, کیونکہ قرآن کے بیان کا انداز یہ ہے کہ یہ ایک درمیانی جملہ بن گیا ہے. نماز تنہا فحشاء سے روکتی ہے, منکر سے روکتی ہے, ولا ذکر اللہ اکبر, لیکن سب سے بڑا فائدہ نماز کا یہ ہے کہ تمہیں ذکر عطا کرتی ہے, اور ذکر ان سب چیزوں سے بڑا ہے. ترتیب اس میں ایسی ہے جس کا تعلق اسی مضمون سے ہے جو میں پہلے بیان کرتا آیا ہوں. پہلے تبتل اللہ ہوتا ہے, پھر ذکر چلتا ہے. تو فحشات کے ساتھ اگر تعلق جوڑا رہے اور ناپسندیدہ باتیں دل میں جمی رہیں تو پھر ذکر اللہ کا کیا سوال پیدا ہوگا؟ بس فرمایا کہ نماز پہلے تمہیں صاف پاک صاف کرتی ہے, تمہارے زنگ دھوتی ہے. جس طرح کلیگر کو برتن دیے جاتے ہیں تو پہلے تیزاب سے وہ اس کے گند اتارتا ہے, اور جب وہ اس قابل ہو جائیں کہ کلی کو قبول کریں پھر کلی کا رنگ جمایا جاتا ہے. تو یہ ہے قرآن کریم کی طرز بیان. اس سے یہ معنی نکالنا کہ گویا نماز کے ذکر کو چھوڑ کر نماز سے باہر کے ذکر کی بات شروع ہو گئی ہے, اور والا ذکر اللہ اکبر کہہ کر بیان فرمایا کہ نماز تو بری باتوں سے روکے گی, لیکن جب نماز سے فارغ ہو جاؤ گے اور پھر ذکر کرو گے وہ بہت بڑی بات ہے. قرآن کریم کی جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے سنائی ہیں ان میں بھی یہی مضمون ہے کہ ذکر کا تعلق نماز سے ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وان اخترتک فاستمع لما یوحیٰ, تجھے میں نے چن لیا ہے بس غور سے سن اس بات کو جو تجھ پر وحی کی جا رہی ہے. اننی ان اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی, یقیناً میں ہی وہ خدا ہوں جو ایک ہی ہے. لا الہ الا انا, میرے سوا اور کوئی خدا نہیں, کوئی معبود نہیں. فاعبدنی, میری عبادت کر, پس میری عبادت کر. واقم الصلاۃ, اور نماز کو قائم کر. لے ذکری, میری عبادت کر اور نماز کو میرے ذکر کے لیے قائم کر. تو عبادت کا تو مقصد ہی ذکر کا قیام ہے, اور اگر عبادت نہ ہو تو, ذکر نہ ہو تو عبادت ایک خالی کھوکھلا برتن رہ جاتی ہے. بس والا ذکر اللہ اکبر کا تعلق قیام صلاۃ سے ہے اور جملہ عبادات سے ہے. لیکن ذکر الہی نماز میں تب نصیب ہوگا اگر پہلے اپنے دل کو فحشاء اور منکر سے پاک کر لیں. یہ وہ مضمون ہے جس کی بہت زیادہ اہمیت ہے, اور اسے خوب غور سے سمجھ کر پھر نماز کو قائم کرنا چاہیے. اب آپ دیکھیں کہ اگر نماز پڑھتے وقت ایک انسان کا قلبی تعلق بیہودہ باتوں سے رہا ہو, جاری رہا ہو, وہ کہیں سے دل دامن چھڑا کر آیا ہے لیکن دل وہیں اٹکا ہوا ہے, تو عبادت میں ذکر الہی کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ چند فقرے منہ سے وہ نکالے گا اور پھر ذہن ان چیزوں کی طرف لوٹ جائے گا جہاں دل اٹکا پڑا ہے. کہیں پیاروں کی یاد آئے گی, کہیں تجارت کے مسائل اس کے ذہن کو اپنی طرف کھینچ لیں گے, کہیں کوئی ٹیلی ویژن کے پروگرام اس کو اپنی طرف مائل کر لیں گے, کہیں کوئی کھیلیں یا اور دلچسپیوں کے مشاغل, سیر و تفریح کی باتیں اسے اپنی طرف مائل کر لیں گی اور کھینچ لیں گی. تو ذکر الہی کا بیچارے کو کہاں سے موقع ملے گا؟ ذکر الہی کا مضمون تو یہ ہے کہ ہر حالت میں انسان کا دماغ اس حالت سے چھلانگ لگا کر اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہو جائے, اور قرآن کریم نے ذکر کا مضمون اسی طرح بیان فرمایا ہے. یذکرون اللہ قیاماً وقعوداً وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض, زمین آسمان کو دیکھتے ہیں, اس کی سیر کرتے ہیں, اس کے حسن سے لذت یاب ہوتے ہیں, لیکن اس طرح کہ ذہن ان چیزوں کو دیکھ کر خدا کی طرف دوڑتا ہے اور دل اللہ کی طرف اچھلتا ہے, اور ہر بات سے ان کو اللہ یاد آنے لگ جاتا ہے. پھر راتوں کو سوتے ہوئے ان کا نقشہ یہ کھینچا, تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا, کہ ان کے پہلو نیند کی لذتوں کے باوجود بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں. کس حالت میں الگ ہوتے ہیں؟ یدعون ربہم خوفا وطمعا, اپنے رب کو پکار رہے ہوتے ہیں خوف کے ساتھ بھی اور طمع کے ساتھ بھی. تو ذکر الہی ساری زندگی پر حاوی ضرور ہے، لیکن مراد یہ ہے کہ ہر زندگی کا شغل، ہر زندگی کا مشغلہ، ہر زندگی کی دلچسپی اللہ کی طرف ذہن کو مائل کر دے، اور دل کو اس طرف، دل اس طرف اس طرح اچھلے جس طرح بچہ ماں کی چھاتیوں کی طرف دودھ کے لیے اچھلتا ہے. لیکن یہ مراد نہیں ہے کہ یہاں ذکر ختم ہو جائے گا اور یہی ذکر کافی ہے. یہ ساری چیزیں نماز کی تیاری کے لیے ہیں. اگر یہ ماحول قائم ہوگا تو پھر نماز میں ذکر ہو سکے گا، ورنہ نہیں ہوگا. ورنہ نماز میں یوں لگے گا کہ عارضی طور پر ہم ان دنیا کی لذتوں سے چھٹی لے کر آئے ہیں، اور جہاں سلام پھیرا وہاں اللہ میاں کو سلام اور واپس دنیا میں مائل. لیکن خدا نے جس دنیا کا نقشہ کھینچا ہے، وہاں دنیا کا ہر مشغلہ خدا کی طرف پھینک رہا ہے انسان کو، اس کی طرف کھینچ رہا ہے، اس کی طرف منتقل کر رہا ہے. ذکر الہی سے متعلق جو مختلف صوفیاء نے سمجھا یا کہا یا اس کے مطابق تعلیم دی، اس کا مختصر ذکر کرنے کے بعد پھر میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے قرآن میں بیان فرمودہ ذکر کی تعریف کروں گا اور آپ کو سمجھاؤں گا کہ حقیقی ذکر کیا ہے. لیکن اس سے پہلے اہل لغت نے جو قرآن کی مختلف آیات کو دیکھ کر ذکر کے معنی بیان کیے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ذکر کے معنی ہے شہرت، نماز، دعا، قرآن کی تلاوت، تسبیح، شکر، اطاعت، اللہ کی حمد و ثنا، شرف اور عزت، جیسا کہ قرآن کریم میں فرماتا ہے انہ لذکر لقوم کا، کہ دیکھ یہ باتیں تیری قوم کی عزت اور شرف کے لیے ہیں، وغیرہ وغیرہ. یہ تو ہیں مختلف تراجم، مختلف ذکر کے محل اور موقع کے مطابق کیے گئے ہیں. لیکن اس سے ایک بات پوری سمجھ نہیں آ سکتی، صرف یہ ترجمے سننے سے تو آپ کو کچھ مضمون سمجھ نہیں آئے گا. اب میں آپ کے سامنے پہلے صوفیاء اور دیگر بزرگان امت کے حوالے سے ذکر کے اس مضمون کو پیش کرتا ہوں جو انہوں نے سمجھا اور اس پر عمل کیا اور اس پر لوگوں کو عمل کی طرف بلایا. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ بہت سے ایسے ذکر کرنے والے فرقے پیدا ہوئے جو ذکر کے مفہوم کو پوری طرح سمجھ نہ سکے، یا آغاز میں خالصتاً للہ ذکر کا ایک سلسلہ جاری کیا گیا لیکن بعد میں آنے والے اس مضمون سے غافل ہو کر رسم و رواج کے پابند ہو کے رہ گئے اور ذکر کا حلیہ بگاڑ دیا گیا. اور ان سب فرقوں پر اسی آیت کا اثر معلوم ہوتا ہے جس میں والا ذکر اللہ اکبر کا ذکر ہے. آیت کریمہ میں فرمایا گیا ہے والا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر اکبر ہے. اس سے بعض صوفیاء نے یہ سمجھ لیا کہ نماز جو ہے وہ نسبتاً معمولی حیثیت کی چیز ہے، اگر ذکر میں مشغول ہو جاؤ تو پھر نماز کی ضرورت باقی نہیں رہتی. چنانچہ ظلم کی حد ہے کہ ایسے فرقے بھی ایجاد ہوئے جنہوں نے امت کو نمازوں سے تائب ہونے کی تلقین کی اور کہا کہ دن رات ذکر میں مصروف رہو، نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ان حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر ذکر ایجاد کرنے کی کوششیں کی گئیں، اور وہی مضمون ان پر صادق آیا کہ ماں سے زیادہ چاہے پھپھا کٹنی کہلائے. ذکر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھنا ہے جن کو اللہ نے مجسم ذکر قرار دیا ہے. یعنی ایسا وجود ہے جس کے وجود میں اور ذکر میں فرق کوئی نہیں رہا، ایک ہی چیز کے دو نام بن گئے ہیں. جس طرح لوہا مقناطیس بن جاتا ہے تو اسے لوہا بھی کہہ سکتے ہیں اور مقناطیس بھی کہہ سکتے ہیں. لوہا جب آگ میں پڑ کر سرخ ہو جاتا ہے اور آگ کی حرارت کو اپنا لیتا ہے تو آگ اور لوہے میں فرق کوئی نہیں رہتا. بس قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجسم ذکر الہی تھے. بس ذکر سیکھنا ہے تو آپ سے سیکھیں, اور آپ نے تو قیام نماز میں پر اتنا زور دیا ہے کہ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہمیشہ نماز میں اٹکا رہتا تھا. ایک نماز اور دوسری نماز کے درمیان ہر وقت دل میں یہ تمنا تھی کہ پھر میں دوبارہ مسجد میں باقاعدہ نماز کے لیے جاؤں, اور اسی کیفیت میں راتوں کو اٹھتے تھے. اور بعض دفعہ راتیں اس طرح جاگ کر گزاری ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکمن آپ کو روکا کہ اتنا زیادہ نہ عبادت کیا کرو, کچھ کم کر لو. اور بدلتے ہوئے وقتوں کے لحاظ سے کبھی کچھ زیادہ کر لی, کبھی کچھ کم کر لی, لیکن آرام کے لیے بھی وقت رکھو. بس حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو چھوڑ کر اس کے حوالے کے بغیر جب بھی قرآن کریم پر غور ہوگا وہاں دھوکے کا امکان بڑا واضح ہے اور قطعی ہو جاتا. بعض دفعہ واضح, بعض دفعہ تو یقینی ہو جایا کرتا ہے. بس جو میں مثالیں دوں گا اس سے یہ مراد نہیں کہ قرآن کریم نے یہ ذکر پیش کیے تھے. قرآن کریم نے وہی ذکر پیش کیے ہیں جو ہمیں سنت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ملتے ہیں, ان کے سوا ذکر کی کوئی حقیقت نہیں ہے. مگر بعض ایسے بھی بزرگ تھے جنہوں نے وقت کی ضرورت کے لحاظ سے بعض دفعہ ذکر کو عام لوگوں کے لیے آسان بنانے کے لیے کچھ ترکیبیں سوچی ہیں. میں سمجھتا ہوں ان پر حرف نہیں ہے, وہ خود بزرگ تھے, نیک لوگ تھے. اگر سوچ میں سمجھ میں کوئی غلطی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت کا سلوک فرمائے. لیکن ان کے ذہن میں غالباً ایسے نو مسلم تھے جن پر عبادت آسان نہیں تھی. بس آغاز میں انہوں نے عبادت سے تو نہیں روکا ہوگا, میں ہرگز یقین نہیں کر سکتا کہ ان سلسلوں کے جو بانی مبانی تھے انہوں نے عبادت کے مقابل پر ذکر پیش کیا ہو, لیکن عبادت کا چسکہ پیدا کرنے کے لیے, عبادت سے تعلق جوڑنے کے لیے انہوں نے ذکر کی بعض ایسی صورتیں پیش کیں جس سے عامۃ الناس کو ذکر میں دلچسپی پیدا ہو جائے, اور اس کے نتیجے میں پھر عبادت سے میں بھی لذت آنے شروع ہو جائے. مگر بعد میں آنے والوں نے ان باتوں کو بگاڑ لیا. اب میں ان سلسلوں کا ذکر کرتا ہوں مختصراً. چشتیہ ایک مشہور سلسلہ ہے. ان کے ہاں کلمہ شہادت پڑھتے وقت الا اللہ پر خاص طور پر زور دیا جاتا ہے, اور اس کو ضربیں لگانا کہتے ہیں, لا الہ کے بعد الا اللہ الا اللہ, اور یہ ضربیں لگاتے لگاتے وہ نفسیاتی طور پر اتنے مروب ہو جاتے ہیں کہ یوں لگتا ہے ان کو کہ ہر ضرب دل پر لگ رہی ہے, سارا وجود کانپنے لگ جاتا ہے. اور جب آپ ان کو دیکھیں یہ کرتے ہوئے تو واقعتاً لگتا ہے کہ وہ ذکر کے اندر پوری طرح ذکر سے پوری طرح مغلوب ہو چکے ہیں. لیکن یہ ضربیں آپ کو حضرت اقدس محمد رسول اللہ کی ذات میں کبھی دکھائی نہیں دیں گے, صحابہ کے اندر آپ کو یہ ضربیں دکھائی نہیں دیں گے. اس لیے جو بھی روب کا نظارہ ہے یہ ظاہری آنکھ کا ہے. بگڑے ہوئے وقتوں میں سادہ لوگ ان باتوں سے بہت مروب ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں دیکھو یہ ہے ذکر, ذکر کر رہا تھا اور تڑپ اٹھا اور اس کا بدن لرزنے لگ گیا. لیکن اگر اس ذکر کے سوا اسی طریق پر اور لفظ کہہ کے ضربیں لگاؤ تو اس سے بھی اسی قسم کا نتیجہ نکل سکتا ہے. یہ نفسیاتی کیفیات ہیں. ذکر حقیقی اگر ملے گا تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گا, وہاں بھی دل لرز اٹھتے ہیں, وہاں بھی بدن کا رواں رواں کانپنے لگتا ہے, ساری جلد متحرک ہو جاتی ہے. لیکن اس ذکر سے جس ذکر کو آپ حضرت محمد رسول اللہ کی زبان سے سنیں گے, اور اس کیفیت سے جس کے جو کیفیت آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی غلامی میں آپ کے صحابہ کی ہوا کرتی تھی. اچھا, اب یہ جو لوگ ہیں عموماً ان الفاظ کو دہراتے ہیں, سر اور جسم کے بالائی حصے کو حرکت دیتے ہیں, اور ان لوگوں میں شیعہ حضرات کثرت سے ہیں. ان کی امتیازی خصوصیت سما کا رواج ہے. کہتے ہیں سما یعنی گانوں کی صورت میں, نغموں کی صورت میں, اگر ذکر سنا جائے تو ایک وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. بعض دفعہ اس وجدانی کیفیت میں یہ لوگ تھک کر چور ہو جاتے ہیں. عموماً یہ لوگ رنگدار کپڑے پہنتے ہیں اور ان میں زیادہ تر بادامی رنگ کو ترجیح دی جاتی ہے. دوسرا, ان کے آگے بہت سے سلسلے ہیں. ایک چشتیہ نظامیہ ہے جس کو ہندوستان میں بہت شہرت ہوئی اور دہلی میں حضرت خواجہ حسن نظامی کا جو سلسلہ ہے اس کا تعلق اسی چشتیہ نظامیہ سے ہے. خواجہ حسن نظامی کے الفاظ میں یہ سنیے, لکھتے ہیں اول 12 روز خلوت میں بیٹھنا چاہیے, یعنی انہوں نے ذکر کے کیا طریقے اختیار کیے. اول 12 روز خلوت میں بیٹھنا چاہیے, کہاں قرآن و حدیث سے یہ 12 روز کی خلوت ملتی ہے؟ ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ ہر سال ہر مہینے 10 دن کے لیے مسجد میں اعتکاف کرنا چاہیے. یہ وہ ذکر ہے, ذکر کا طریق ہے جو ہم نے حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا اور جس کا قرآن میں ذکر ہے اور قرآن پر مبنی ذکر ہے. مگر اب نئی نئی ایجادیں سنیے. کہتے ہیں اول 12 روز خلوت میں بیٹھنا چاہیے, ہر روز 30 مرتبہ دعا لحزب البحر پڑھنی چاہیے. شروع کرنے سے پہلے ایک دائرہ کھینچا جائے جس میں داخل ہونے کا ایسا راستہ رکھیں کہ داخل ہوتے وقت عامل کا رخ قبلے کی جانب ہو. اب صاف پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان کے اندر جو جنتر منتر کے طریق رائج تھے, جو جادو کے طریق رائج تھے, ان سے متاثر ہو کر ان صوفیوں نے اس قسم کی لغو چیزیں ایجاد کر لیں جن کا نہ قرآن سے تعلق نہ سنت سے تعلق, نہ عقل ان کو تسلیم کر سکتی ہے. تو جب داخل ہو جاؤ تو لکیر کھینچ کے داخلی دروازہ بند کر لو, گویا کہ اب شیطان وہاں داخل نہیں ہو سکے گا. پھر کہتے ہیں جب عمل پڑ چکے تو فولاد کی چھری یا چاقو سے دائرہ کا منہ اپنے باہر نکلنا, دائرے کا منہ کھول کر لفظ کو چھٹا ہوا ہے, کاٹ کر اپنے باہر نکلنے کا راستہ بناؤ. اپنا ذکر وکر سے فارغ ہونے کے بعد وہ جو لکیر کھینچی ہوئی اس کو چاقو سے, فولاد کے چاقو بہتر رہے گا, اس سے کاٹا جائے اور باہر نکلنے کا راستہ بنایا جائے. ورنہ ریشمی ڈورے کا دائرہ بنا لیا جائے اور دائرہ بناتے وقت آیت الکرسی پڑھی جائے, اور دوران عمل میں غذا جو کی روٹی ہونی چاہیے اور صاحب الحزب حضرت ابو الحسن کی روح سے, صاحب الحزب حضرت ابو الحسن کی روح سے پہلے اپنے خیال میں اجازت لے لینی چاہیے کہ اے ابو الحسن, میں اللہ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں, اجازت ہے نا؟ اگر اجازت مل جائے تو وہ ٹھیک ہے, ورنہ آگے سے بولے گا کون, کیا فرق پڑتا ہے, صرف کہنا ہی کافی ہے کہ اجازت لے لوں, اور اس ساتھ ہی اجازت مل گئی. کتاب اعمال حزب البحر نوشتہ شمس العلماء خواجہ حسن نظامی دہلوی, اشاعت نہم جولائی 1940 دہلی. ایک نقشبندیہ تاریخ بھی ہے ذکر الہی کا, اور جہاں تک میں نے جائزہ لیا ہے نقشبندیہ آغاز میں تو سب سے یقیناً بہتر تھا اور سنت سے ہٹا ہوا نہیں تھا, لیکن بعد میں تصور شیخ نے داخل ہونے کے بعد ان کو مسلک سے کچھ ہٹا دیا. وہ ذکر جلی کے خلاف ہیں, یہ جو آوازیں نکالنا اور حرکتیں کرنا اس کے خلاف ہیں. ذکر خفی کو جائز سمجھتے ہیں, مراقبہ میں سر کو جھکائے, آنکھوں کو زمین پر لگائے, خدا تعالیٰ کی یاد میں محو ہونے کا ایک طریق ان میں رائج ہوا. موسیقی اور سماع کے سخت خلاف ہیں, وہ سمجھتے ہیں یہ سنت سے ہٹی ہوئی چیزیں ہیں اور ان کا بد اثر پڑ سکتا ہے. احکام شریعت پر سختی سے عامل ہیں. ان کے ہاں مرشد اپنے مریدوں سے علیحدہ نہیں بیٹھتا بلکہ حلقے میں ان کا شریک ہو کر بیٹھتا ہے, اور توجہ الی الباطن سے ان کی رہنمائی کرتا ہے. یہ آغاز میں ان کا طریق تھا, اور یہی وہ فرقہ ہے نقشبندیہ جس نے روس میں بہت زیادہ مقبولیت حاصل کی और रूस की जो आजकल की यानी पिछले 100 साल की तारीख है उससे पता चलता है कि वहाँ इस्लाम को जिंदा रखने और कायम रखने में सबसे अहम किरदार नक्शबंदी फ़िरक़े ने अदा किया है। और ये जो फ़िरक़ा है, कम से कम रूस में जो इनकी शाखें थीं, वो उस किस्म के सूफ़ी नहीं थे कि अमल से हटकर अपने आप को मस्जिदों या बाज़ गोशों में महव कर दिया करते थे। अमली ज़िंदगी में हिस्सा लेते थे, जहाद के कायल थे, और सबसे ज़्यादा जो ज़ार की हुकूमत के ख़िलाफ़ या बाद में इश्तराकी हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई इस्लाम की तरफ से जवाबी कार्रवाई हुई है तो इसी नक्शबंदी फ़िरक़े की रहनुमाई में हुई है। और सबसे ज़्यादा इनसे रूस का गेस्टापो डरा करता था। चुनाचे नक्शबंदी के मुतल्लिक ये जो ख़ास पहलू है ये पेश नज़र रखना चाहिए कि ये गौर और फिक्र और अपने दिल में डूब कर अल्लाह ताला के नकूश और अल्लाह ताला की सिफात को अपने दिल पर और अपनी अपने रगो पै में नक्श करने का नाम है। यहाँ तक तो इसमें कोई ख़राबी नहीं, लेकिन अफसोस है कि बाद अज़ां वो शेख जो इनमें बैठा करता था उसकी तरफ जब ये ताकत मंसूब हुई कि वो अपने गौर और फिक्र से अपनी अंदरूनी ताकतों से दूसरों के दिलों में नक्श को जारी करता है तो उससे बिदतें शुरू हो गईं। और बाद अज़ां ये कैफियत हुई कि तसव्वुर अल्लाह की बजाय तसव्वुर शेख ने जगह बना ली। और ये हदायत की गई इस फ़िरक़े में कि तुम जब बैठोगे तो खुदा की बजाय शेख का तसव्वुर करो और शेख की मदद करो, वो खुदा का तसव्वुर तुम्हारे अंदर दाखिल न करने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह ये फ़िरक़ा भी, जिसका आगाज़ खालिसतन शरीयत पर था और नेक नियति पर था, ये भी रफ्ता रफ्ता बिगड़ता हुआ एक बिदत बन गया। कादरिया फ़िरक़ा बेशतर सुन्नी इस्लाम से ताल्लुक़ रखता है और बहुत से मौलवी जो हिंदुस्तान पाकिस्तान में मिलते हैं वो इस कादरिया फ़िरक़ा से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। कादरी समा की बाद शक्लों के मुखालिफ हैं, इनके हलकों में मौसीकी को कोई जगह नहीं है। आम तौर पर सबज रंग की पगड़ी पहनते हैं और लिबास का कोई ना कोई हिस्सा बादामी रंग का होता है। दुरूद शरीफ को अहमियत देते हैं, उनके यहाँ ज़िक्र खफ़ी और ज़िक्र जली दोनों जायज़ हैं। बस इस पहलू से जहाँ तक ये बातें हैं इनमें कोई भी काबिल एतराज़ बात नहीं है, ये ऐन सुन्नत के मुताबिक है। हज़रत अब्दुल क़ादिर जिलानी का पाक असर है कि बहुत देर तक ये फ़िरक़ा इन बिदात से बचा रहा, उन बिदात से बचा रहा जो दीगर सूफ़ी फ़िरक़ों में जा पा गई। लेकिन बाद के ज़माने के मौलवियों ने इस फ़िरक़े की तरफ ऐसी ऐसी बातें मंसूब कर दीं और इनके यानी इनके फ़लसफ़े की तरफ कि उससे ये फ़िरक़ा यूँ मालूम होता है कि तौहीद से शुरू होकर शिर्क पर जा पहुंचा और इस पाक और शफाफ पानी को भी गंदे पानी में तब्दील कर दिया गया। इसकी मिसालें मैं आखिर पर आपके सामने रखूंगा। सोहरवर्दिया फ़िरक़ा भी ये चार अहम बुनियादी सूफियाफ के फ़िरक़ों में से एक है। इनके यहाँ ज़िक्र ही चलता है लेकिन एक ख़ास तरीके उन्होंने ये इख्तियार किया है कि सांस बंद करके हु का वर्द करते हैं, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह और वहाँ तक दम रोक लिया और जब पूरे ज़ोर से सांस निकलता है तो हु की आवाज़ उठती है। तो ये फिर हु के ज़रिए गोया खुदा ताला की ज़ात वाहिद पर ज़ोर देते हैं इस तरह। और हु का रिवाज इस तरह देने में गालबन हिंदुस्तान के आम सादा लोगों के लिए ख़ास कशिश होगी, اور اس سے ایک اکٹھا جب ہو کی آواز اکٹھی ہو کی آواز جب ایک جماعت کے سے نکلے تو لازماً اثر تو ہوتا ہے, مگر یہیں تک محدود ہو گیا یہ فرقہ. یعنی باقی اللہ تعالیٰ کی صفات پر غور کرنا, ان سے استفادہ کرنا, ان کے اپنے دل پر نقش کرنا, یہ ساری باتیں تو ایک طرف رہ گئیں, بس ہوئی ہو رہ گیا باقی. قادیان میں مجھے یاد ہے غالباً اسی فرقے کے دوست تھے وہ, جن کو ہم بابا ہی کہا کرتے تھے. وہ ہو کی بجائے ان کی ہی نکلا کرتی تھی آواز, اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ چھینک آتی تھی تو اصل میں اس کی وجہ سے ہی نکلتی تھی, مگر بات سمجھتے تھے کہ نہیں یہ ہوئی ہے, اللہ کا ذکر ہی کر رہے ہیں. مگر ہو والی آواز بھی میں نے سنی ہوئی ہے, جب یہ رکا ہوا دم ایک دم چھوٹتا ہے تو بڑے زور سے ہو کی آواز اٹھتی ہے. لیکن اس فرقے میں ویسے عام طور پر کوئی بد رواج داخل نہیں ہوئی, بد رسمیں داخل نہیں ہوئیں. سما سے بے اعتنائی کرتے ہیں, نغموں وغیرہ کے ذریعے ذکر کو پسند نہیں کرتے, اور تلاوت قرآن کریم پر زور دیتے ہیں, جو ایک بہت اچھی بات ہے. اب میں بعض دوسرے غیر صوفی فرقوں میں کی مثال دیتا ہوں. ان میں آغا خانی کا طریق ذکر خاص اہمیت کا حامل ہے, اس کو سمجھنا چاہیے, کیونکہ یہ ذکر عملاً اسلام کی تعلیم سے بہت زیادہ دور جا چکا ہے اور واضح طور پر شرک میں تبدیل ہو گیا ہے. لیکن عجیب بات ہے کہ علماء کے نزدیک یہ سارے کے سارے ابھی تک 72 فرقے کی تھیلی میں داخل ہیں. ان کے اسلام پر ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے, اس حد تک نہیں ہے کہ اسمبلیوں میں قانون پاس ہوں اور ان کو دھکے دے کر باہر نکالا جائے. یہ ساری باتیں ابھی تک اسلام میں قابل قبول ہیں. اسماعیلی فرقہ کے پیشوا اور موجودہ امام ظاہر پرنس کریم آغا کے دادا ہز ہائنس سر آغا سلطان محمد شاہ صاحب شاہ نے بذریعہ خط اپنے مریدوں کو تعلیم دی, اور وہ تعلیم اس سے نصیحت سے شروع ہوتی ہے کہ نماز پڑھو, اور رفتہ رفتہ اس نماز کا انداز بھی سکھایا جاتا ہے اور نماز میں کیا پڑھنا ہے یہ بھی بتایا جاتا ہے. وہ فرماتے ہیں نماز پڑھو, نماز پڑھو, نماز پڑھو, خدا تم کو برکت دے, خدا کا نام لو, خداوند شاہ علی تم کو ایمان اور اخلاق دے. خدا سے کیا مراد ہے؟ خداوند شاہ علی تم کو ایمان اور اخلاق دے, یا شاہ میری شام کی نماز اور دعا قبول کر, جو حق تم کو ملا میں اس کا واسطہ دیتا ہوں. یعنی یہ اگر کسی کو وہم ہو کہ یہاں اللہ ہی مراد ہے, اللہ کا بھی ایک نام علی ہے, تو یہ جو وہم ہے یہ خود وہ اس کو مٹا دیتے ہیں, باطل کر دیتے ہیں. کہتے ہیں شاہ علی مراد ہے, اور وہ جس کو حق ملا ہے اس کا, یعنی ولایت اور خلافت وغیرہ جو اس کا حق تھا وہ اس کو دیا گیا ہے. کہتے ہیں خداوند شاہ علی تم کو ایمان اور اخلاق دے, یا شاہ میری شام کی نماز اور دعا قبول کر, جو حق تم کو ملا میں اس کا واسطہ دیتا ہوں. اے ہمارے آقا سلطان محمد شاہ, یہ کہہ کر اس کے بعد سجدہ کرو. نیز یہ دعا لکھی ہے کہ 48 امام 10 بے عیب اوتار ہمارا خداوند آغا سلطان محمد شاہ داتا, یہ کہو اور اس کے بعد سجدہ کرو. بوادر النوادر کتاب ہے جس کا حوالہ ہے جلد 2 صفحہ 738-739. ایک ذکری فرقہ بھی ہے جس کا بہت تذکرہ آج کل پاکستان میں ہو رہا ہے, اور علماء ایک زور لگا رہے ہیں کہ کسی طرح ذکری فرقے کو بھی اسلام کے دائرے سے خارج قرار دیا جائے. یہ ہیں کیا لوگ اور ان میں کون سی بنیادی خرابی ہے وہ میں آپ کو سامنے رکھتا ہوں. اس فرقے کا طریق یہ ہے کہ دن میں تقریباً 2000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں, جو ایمان مجمل اور ایمان مفصل اور ایمان مجمل اور ایمان مفصل پر یقین رکھتے ہیں. ان کے کلمات ذکر کے حسبی ربی ربی جل اللہ 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 یہ ذکر کے کلمات ہیں, اور اسی طریقے کے کئی اور ہیں جو دن رات اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. یہ ذکری کون ہیں؟ از درازی صفحہ 11 عباسی لیتھو آرٹ پریس فریر روڈ کراچی سے تباہ ہوا ہے. ذکر اور ذکری فرقہ, ان کے مطابق مہدی نے دنیا میں آ کر نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ اور دیگر تمام ارکان اسلام کو منسوخ کیا. نماز کی جگہ صرف ذکر کو حکم دیا. عبادت کے وقت قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں. یہ ہے وہ بنیادی شریعت سے انحراف جس کی بنا پر ان کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دینے کی مہم چل پڑی ہے. لیکن یہ مہم حقیقت میں ایک ایسے تعلق میں چلی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ حب علی نہیں بلکہ بغض معاویہ میں چلی ہے. یہ سلسلہ اس طرح شروع ہوا کہ کچھ عرصہ پہلے ذکری علاقے سے منتخب ہونے والے ایک ممبر اسمبلی نے کھل کر جماعت احمدیہ کی تائید کی اور اعلان کیا, اور اپنے پریس کانفرنس میں یہ کہا کہ بالکل ظلم ہوا ہے اور زیادتی ہو رہی ہے اور احمدیوں کو اسلام سے خارج کرنے کا کسی کو کوئی حق نہیں تھا. اس پر علماء ان کے پیچھے پڑے, اور چونکہ ان کا ووٹ ذکری علاقے سے تھا, ان کے وہ جو سیاسی ووٹ ان کو ذکری علاقے سے ملتا تھا, اس لیے ان کے خلاف مہم چلاتے ہوئے انہوں نے ذکری فرقے کی صف لپیٹنے کی کوشش کی ہے. وہ تو اللہ کو پیارے ہو گئے, مگر جو اللہ کو پیارے نہیں ہیں یہ ابھی تک ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, اور عملاً ان کو بغض معاویہ سے کی وجہ سے ذکریوں سے بیر ہے, یعنی جماعت احمدیہ کی دشمنی میں ذکریوں سے بیر ہے. ورنہ ان کے ہاں ایسے فرقے ہیں جہاں حیرت انگیز طور پر مشرکانہ عقیدے پائے جاتے ہیں. بہت سے صوفی فرقے ہیں اور بھی جنہوں نے نماز کو غیر ضروری قرار دے دیا ہے, ان کی طرف ان کی کوئی توجہ نہیں ہے. لیکن ایک بات ہے کہ ذکریوں نے جہاں نماز کو بے ضروری قرار دیا, غیر ضروری قرار دیا, وہاں پنجگانہ ذکر کو ضروری قرار دیا ہے. معلوم ہوتا ہے نماز کی شکل انہوں نے بدلی ہے, کلیتاً قرآن سے انحراف نہیں ہے. چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ ہر ایک ذکری فرد, چاہے وہ مرد ہو یا عورت, بوڑھا ہو یا جوان, اس پر 5 وقت ذکر کرنا فرض ہے. جو بھی ذکر نہ کرے وہ اپنے فرض سے غافل ہے. ذکر کثیر کرنے والوں کو ذکری فرقے میں اچھی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. ذکر 2 طریقوں سے کیا جاتا ہے, ایک جلی اور ایک خفی. ذکر جلی با جماعت ہوتا ہے اور ذکر خفی اکیلے اکیلے. تو ٹھوکر تو انہوں نے یقیناً کھائی ہے, لیکن اتنی نہیں جتنی بعض دوسرے فرقے کھا چکے ہیں, اور ان سے علماء کو, موجودہ دور کے علماء کو کوئی انعد نہیں. اب دیکھیں, علامہ شارستانی فرماتے ہیں ایک فرقہ اصحاب الروحانیات بھی ہے, ان کو بھی کبھی اسلام سے خارج نہیں کیا گیا. فرقے کا یہ عقیدہ ہے کہ کائنات کا سانے ایک مقدس وجود ہے, اور اس کا قرب فرشتوں کی اطاعت کے واسطے سے بھی مل سکتا ہے, کیونکہ فرشتے ہی ایسے وجود ہیں جو ہر قسم کی غلطی سے پاک ہیں. پس وہ فرشتے ہمارے رب, الہ و سید اور شفیع ہیں, جو ہمیں رب الارباب اور الہ العالیہ تک پہنچاتے ہیں. یہ کہتے ہیں جو کچھ ہمیں ملتا ہے ذکر الہی سے ملتا ہے. اس فرقہ کے نزدیک انبیاء کی اطاعت ضروری نہیں, کیونکہ وہ تو ہمارے جیسے انسان ہیں, ان کی بجائے ہمیں فرشتوں کی اطاعت کرنی چاہیے. اور یہ ان کا ذکر الملل والنہل للشارستانی جلد 2 صفحہ 95-99. برحاشیہ کتاب الفصل فی الملل والاہواء والنحل لامام ابی محمد علی بن حزم طبع اول 1328 یا جو بھی ہے، بہرحال جو پہلا حوالہ ہے وہی کافی ہے۔ اب ان فرقوں کی بات سنی ہے جو آج کل دوسروں پر فتوے لگانے میں سب سے پیش پیش ہیں۔ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی نے یا اللہ کہتے ہوئے بغیر کشتی کے دجلہ پار کیا، یعنی صرف یا اللہ کرتے جاتے تھے اور دجلہ دریا انہوں نے بغیر کشتی کے پار کر لیا۔ ایک شخص نے حضرت کو جاتے دیکھا، عرض کی کس طرح آؤں؟ فرمایا یا جنید کہتا چلا، جس طرح میں نے یا اللہ کہا ہے تو یا جنید کہتا چلا۔ وہ یہی کہتے ہوئے بیچارہ چل پڑا، دجلہ پار کر رہا تھا کہ یا اللہ کہنے لگ گیا۔ اس شیطانی وسوسے کے نتیجے میں فوراً غوطہ کھانے لگا۔ یہ اہل اسلام کا وہ فرقہ ہے جو ہندوستان اور پاکستان میں جس کی سب سے زیادہ تعداد ہے، اور یہ مسلمان ہیں۔ کہتے ہیں دیکھو اللہ کا، اس نے اللہ کہا، اس شیطانی وسوسے کے نتیجے میں وہ غوطہ کھانے لگا۔ حضرت جنید نے فرمایا ارے نادان، ابھی تو جنید تک پہنچا نہیں، اللہ تک کیسے رسائی ہو گئی؟ آواز دی ڈوبتے ہوئے کو، پاگل کہیں گے؟ ابھی جنید تک تو پہنچا نہیں ہے، اللہ تک کیسے پہنچ گیا؟ اسی کی سزا مل رہی ہے تجھے، یا اللہ کہنے کی کیا ضرورت، کیسی ضرورت ہوئی؟ ملفوظات مجدد میت حاضر اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی، حصہ اول، صفحہ 117۔ فقیر نور محمد سروری قادری نے ایک مجذوب فقیر کا یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص کالو نام کا ان پڑھ جٹ، اس نے کسی بزرگ کے فرمان پر سورہ مزمل کی 40 روز کا چلہ شروع کیا۔ اس مجذوب فقیر کی طرف سے پیغام ملا کہ اگر اسے کلام کا شوق ہے تو یہ سورہ مزمل وغیرہ کا چلہ چھوڑے، اس کی جگہ یہ پڑھے۔ وہ چلہ یہ تھا لا الہ من کانا الا اللہ تن کانا، کوئی مطلب ہی نہیں، نہایت لغو اور بیہودہ، الا اللہ تن کانا۔ اس شخص نے بیان کیا کہ میرے ہر رگ و ریشہ اور تمام بدن میں اس قدر غوغا اور شور اور جوش و خروش ہوا کہ گویا اس ذکر کا ایک طوفان برپا ہے، اور میرا تمام وجود اس ذکر کی لذت سے معمور ہو گیا۔ سورہ مزمل جہاں کچھ نہ کر سکی، وہاں تن کانا نے اس کے وجود میں ایک زلزلہ برپا کر دیا۔ لوگوں نے مجھے زمینیں بطور نذرانہ دی۔ یہ کیفیت ہے اس ذکر الہی کی جو اب مسلمانوں میں رواج پا رہا ہے، ان علماء اور بعض دوسرے لوگوں کی بدقسمتی سے۔ رسالہ القشیریہ میں لکھا ہے قیل ذکر اللہ بالقلب سیف المریدین، یہ تو خیر اور رنگ کا حوالہ ہے۔ کہتے ہیں کہ ذکر جو ہے دل کا، یہ دراصل مریدوں کی تلوار ہوتی ہے، اور ہر دوسرے غیر اللہ سے، ہر بدی سے دل کا ذکر انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ اب میں ذکر کے مثبت پہلو حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کرنا شروع کرتا ہوں۔ حضرت سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ رحمہ اللہ تعالیٰ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کر کے اس پر بہت عمدہ تبصرہ فرمایا ہے۔ وہ حدیث یہ ہے من شغلہ ذکری عن مسئلتی اوتیتہ افضل ما اوتی السائلین، کہ وہ شخص جس کو میرا ذکر مجھ سے سوال کرنے سے منع کر دے، یعنی مراد یہ ہے کہ ذکر میں ایسا مشغول ہو کہ دستے سوال دراز کرنے کا اس کے لیے موقع ہی نہ رہے، اللہ کی یاد اور محبت میں ایسا کھویا گیا ہے کہ اس پر وہ سوال کرنا ایک معمولی بات اور بے معنی بات سمجھتا ہے. اس حد تک اللہ کی یاد اس پر غالب آ جاتی ہے. ایسے شخص کے متعلق آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس کو اس سے بہت زیادہ دیتا ہوں جتنا سوال کرنے والے کو دیتا ہوں. یعنی بعض لوگ جو مجسم ذکر الہی بن جاتے ہیں ان کے دل کی ہر دھڑکن ان کی ہر خواہش دعا بن جایا کرتی ہے. اور دعا اور ذکر میں یہ فرق ہے. اس فرق کو خاص طور پر پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ذکر ہے محبوب کی یاد اور وہ خالصتاً محبت سے تعلق رکھنے والی بات ہے. اور سوال سے مراد یہ ہے اپنے قریبی پر جس پر اعتماد ہو, جس پر انسان کو بھروسہ ہو کہ ہاں میرا قریبی ہے, اس کے پاس انسان مشکل کے وقت جائے اور کہے کہ اب میری ضرورت پوری کرو. اور ایک شخص ایسا بھی ہوا کرتا ہے جو محبت میں ایسا غرق ہو جاتا ہے کہ کسی چیز کو مانگنے سے آر کرتا ہے, آر رکھتا ہے, یہ سمجھتا ہے کہ محبت کے اعلیٰ آداب کے خلاف ہے کہ میں مانگوں. یہ ایسی سوچ وقتی طور پر تو درست قرار دی جا سکتی ہے اور فائدہ بھی ہوتا ہے, لیکن یہ کہنا کہ یہ اعلیٰ درجے کا تعلق ہے یہ بھی درست نہیں ہے. صوفیانہ ٹوٹکے کے طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو اس نے عشق میں ایسی ترقی کر لی ہے کہ اب یہ سوال کی حاجت نہیں رکھتا. تو ایسے شخص کو اگر آپ نے ہر دوسرے سوال کرنے والے سے افضل قرار دیا تو تمام انبیاء سے اس کو افضل ماننا پڑے گا, کیونکہ قرآن کریم نے ہر نبی کے ذکر میں اس کی دعا لکھی ہوئی ہے. اور سب سے زیادہ دعا کرنے والے اور خدا سے طلب کرنے والے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اس لیے جب اس قسم کی حدیثیں زیر بحث آئیں تو ان کو ٹوٹکے نہیں بنانا چاہیے, ان سے ایسے نتیجے نہیں اخذ کرنے چاہیے جو قرآن اور سنت نبوی اور سنت انبیاء کے خلاف ہوں. بس آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ ہے کہ ایسا شخص جو ذکر الہی میں ایسا ڈوب جاتا ہے کہ اس وقت اس کیفیت سے نکل کر کچھ مانگنے کو دل نہیں چاہ رہا ہوتا. اور یا دوسرے معنوں میں یہ کہنا چاہیے کہ وہ شخص جو ہر وقت ذکر الہی میں ڈوبا رہتا ہے, خواہ وہ سوال کرے یا نہ کرے, اللہ اس کا نگران بن جاتا ہے. لیکن یہ مراد نہیں ہے کہ دعا کرنے کے خلاف ہے یہ حدیث. قرآن کریم دعا کے مضمون سے بھرا پڑا ہے, دعا کے بغیر تو اللہ کی چوکٹ تک رسائی ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل وما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم, کہ کہہ دے ان سے کہ اللہ کی تمہیں کیا, اللہ کو تمہاری کیا پرواہ ہے اگر تمہاری دعا نہ ہو. بس دعا کے مضمون کے یہ حدیث مخالف نہیں, بلکہ مراد یہ ہے کہ ذکر الہی محبت کے نتیجے میں ان کی زندگی پر چھا جاتا ہے, اور ایسی کیفیت میں اگر وہ دعا کا وقت ان کو دعا کا وقت میسر نہ بھی آئے اور دعا کے لیے واضح طور پر ان کی توجہ دعا کی طرف ان کی واضح توجہ نہ بھی پھرے, تب بھی اللہ کے ہاں وہ محفوظ لوگ ہیں, اللہ خود ان کی نگرانی کرتا ہے, خود ان کی حاجت روائی فرماتا ہے. اسی حدیث کے اسی مضمون کے متعلق ایک اور حدیث بخاری کتاب الرقاق باب التوازو میں ہے. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے میرے دوست سے دشمنی کی میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. یہاں دعا کے بغیر ہی خدا کے ایک دائمی تعلق کی کیفیت بیان ہو رہی ہے. جو ذکر الہی میں مصروف رہتا ہے وہ دوست بن جاتا ہے, اور جب دوست ہو جائے تو ضروری تو نہیں ہوا کرتا کہ دوست مانگے تو دو, اس کا تعلق رحمانیت سے ہو جاتا ہے. چنانچہ عباد الرحمن کا جو مضمون قرآن کریم میں بیان ہوا ہے یہ وہی ہے جو حدیث میں بیان ہو رہا ہے کہ یہ لوگ رحمان خدا کے بندے بن جاتے ہیں. رحمان کہتے ہیں اس ذات کو جو بن مانگے دیتی ہے. تو جو رحمان کے بندے بن جائیں وہ مانگیں تو ضرور ملتا ہے اور بھی ملتا ہے, لیکن نہ مانگیں تب بھی ملتا ہے, یہ مراد ہے. یہ مراد نہیں کہ رحمان کے بندے ہو کر رحیم سے اپنا تعلق کاٹ لیتے ہیں, بلکہ رحمانیت کی صفت میں ڈوب جاتے ہیں, اس لیے اگر نہ بھی مانگیں تب بھی اللہ تعالیٰ ان کو دے دیتا ہے. اور بعض دفعہ خود پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے مانگنا کیا ہے. انسان کے کو مختلف خطرات درپیش ہوتے ہیں چاروں طرف سے, ایسی حالت میں اس کو خطرات درپیش ہیں, اس کو پتہ ہی نہیں کہ کہاں سے کس خطرے نے حملہ کرنا ہے, کہاں دشمن چھپا ہوا ہے, کل کی اسے خبر نہیں, وہ مانگے گا کیسے. تو ذکر الہی کے تعلق میں جو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, یہ ہمیں ایک راز, ایک بہت ہی قیمتی خزانہ عطا کر دیا کہ ضروری نہیں کہ تم مانگو تو تمہیں دیا جائے. تم اللہ کے ذکر میں ڈوبے رہو, پھر تمہیں یہ بھی نہیں پتہ ہوگا کہ کیا مانگنا ہے اور کب مانگنا ہے, تب بھی اللہ تعالیٰ تمہیں دے رہا ہوگا. بس دعا سے ذکر کا مضمون افضل ہے, یہ بات بہرحال قطعی طور پر ثابت ہوتی ہے. دوسرے جہاں جہاں بھی قرآن کریم میں دعا کا ذکر ملتا ہے, وہاں ہر جگہ مانگنے کے معنوں میں نہیں ہے, وہاں پیار سے اللہ کے ذکر کے معنوں میں بھی دعا کا لفظ استعمال ہوا ہے. جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی تھی, تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. یہاں جو مضمون ہے وہاں عاشق کا مضمون بیان ہوا ہے. یہ نہیں کہ آنکھ کھلتے ہی مانگنے لگ جاتے ہیں کہ اللہ ہمیں یہ بھی دے وہ بھی دے وہ بھی دے. مراد یہ ہے کہ اللہ کی محبت میں آنکھیں کھلتی ہیں, کروٹیں بدلتے ہوئے بستروں سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں, ان کے پہلو آرام گاہوں کو چھوڑ دیتے ہیں, اور اللہ کو پکارتے ہوئے. دعا کا معنی صرف مانگنا نہیں, پکارنا بھی ہے, اور یہ اعلیٰ معنی ہے. بس ذکر اور دعا یہاں ایک ہی جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جس نے اللہ کا فرماتا ہے جس نے میرے دوست سے دشمنی کی, میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. میرا بندہ جتنا میرا قرب اس چیز سے جو مجھے پسند ہے اور میں نے اس پر فرض کر دیے حاصل کر سکتا ہے, اتنا کسی اور چیز سے حاصل نہیں کر سکتا. اس میں ذکر کے تمام جھوٹے طریقوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا. اللہ فرماتا ہے کہ میں کسی سے محبت اس لیے نہیں کرتا کہ وہ میرا نام لیتا رہتا ہے, میں سب سے زیادہ محبت اس شخص سے کرتا ہوں جو سب سے زیادہ میرے احکامات کی پیروی کرتا ہے, شریعت پر چلنے والا ہے. وہ شریعت جو میں نے محمد کو عطا کی, جو محمد کی سنت بن گئی, وہی سچا ذکر ہے. اسی میں سب سے زیادہ خدا تعالیٰ کے قرب کی راہیں ملیں گی, خدا تعالیٰ کے قرب کے ذریعے حاصل ہوں گے. بس جو چیز مجھے پسند ہے اور میں نے اس پر فرض کر دی ہے, جو وہ کرتا ہے وہ مجھے سب سے زیادہ پیارا لگتا ہے, اور نوافل کے ذریعے سے میرا بندہ میرے قریب ہو جاتا ہے. فرائض لازم ہیں, اس کے بغیر قرب کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. نوافل اس قرب کو آگے بڑھانے والے بنتے ہیں. فرماتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں, اور جب میں اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہوں تو اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے, اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے, اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے, اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے, یعنی میں ہی اس کا کارساز ہوتا ہوں. اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کو دیتا ہوں, اور اگر وہ مجھ سے پناہ چاہتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں. بس اس کیفیت میں مانگنے کی نفی نہیں ہے. فرمایا نہ بھی مانگے تب بھی میں یہ اس سے سلوک کرتا ہوں, لیکن جب مانگتا ہے تو اور بھی زیادہ پیار سے اس کو دیتا ہوں اور زیادہ بڑھا کر دیتا ہوں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, یاد رہے کہ بندہ تو حسن معاملہ دکھلا کر اپنے صدق سے بھری ہوئی محبت ظاہر کرتا ہے, مگر خدا تعالیٰ اس کے مقابلے پر حد ہی کر دیتا ہے. اس کی تیز رفتار کے مقابلے پر برق کی طرح اس کی طرف دوڑتا چلا آتا ہے, اور زمین اور آسمان سے اس کے لیے نشان ظاہر کرتا ہے, اور اس کے دوستوں کا دوست اور اس کے دشمنوں کا دشمن بن جاتا ہے. اور اگر 50 کروڑ انسان بھی اس کی مخالفت پر کھڑا ہو تو ان کو ایسا ذلیل اور بے دست و پا کر دیتا ہے جیسا کہ ایک مرا ہوا کیڑا, اور محض ایک شخص کی خاطر کے لیے ایک دنیا کو ہلاک کر دیتا ہے, اور اپنی زمین و آسمان کو اس کے خادم بنا دیتا ہے, اور اس کی کلام میں برکت ڈالتا ہے, اور اس کی تمام در و دیوار پر نور کی بارش کرتا ہے, اور اس کی پوشاک میں اور اس کی خوراک میں اور اس کی مٹی میں بھی جس پر اس کا قدم پڑتا ہے ایک برکت رکھ دیتا ہے اور اس کو نامراد ہلاک نہیں کرتا، اور ہر ایک اعتراض جو اس پر ہو اس کا آپ جواب دیتا ہے، اس کی آنکھیں ہو جاتا ہے جن سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کے کان ہو جاتا ہے جن سے وہ سنتا ہے، اور اس کی زبان ہو جاتا ہے جس سے وہ بولتا ہے، اس کے پاؤں ہو جاتا ہے جن سے وہ چلتا ہے، اور اس کے ہاتھ ہو جاتا ہے جن سے وہ دشمنوں پر حملہ کرتا ہے۔ وہ اس کے دشمنوں کے مقابل پر آپ نکلتا ہے، اور شریروں پر جو اس کو دکھ دیتے ہیں آپ تلوار کھینچتا ہے، اور ہر میدان میں اس کو فتح دیتا ہے، اور اپنی قضاء و قدر کے پوشیدہ راز اس کو بتلاتا ہے۔ غرض پہلا خریدار اس کے روحانی حسن و جمال کا، جو اس نے معاملہ اور محبت ذاتیہ کے بعد پیدا ہوتا ہے، خدا ہی ہے۔ بس کیا ہی بد قسمت وہ لوگ ہیں جو ایسا زمانہ پائیں اور ایسا سورج ان پر طلوع کرے اور وہ تاریکی میں بیٹھے رہیں۔ یہ ذکر جیسا کہ واضح ہے، حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر چل رہا ہے، جب فرماتا ہے اس کے ہاتھ ہو جاتا ہے جن سے وہ دشمن پر حملہ کرتا ہے، تو مان قرآن کریم کی اس آیت کی طرف توجہ منتقل ہوتی ہے، وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما۔ اے محمد، تو نے دشمن پر کنکریوں کی مٹھی نہیں پھینکی جب تو نے پھینکی، وہ اللہ تھا جس نے پھینکی۔ اور دوسری جگہ ید اللہ فوق ایدیہم کہہ کر صحابہ پر جو ہاتھ تھا اسے اللہ کا ہاتھ قرار دے دیا۔ پس ذکر الہی وہی ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے سیکھا، اور خدا تعالیٰ کی ہدایت کے تابع اپنی ذات میں جاری کر کے دکھا دیا۔ اسی ذکر کو پکڑیں، اسی میں ساری کامیابی ہے، وہی خدا سے دوستی بنانے کا ایک وسیلہ بنتا ہے۔ اس کے سوا ساری ذکر کی باتیں محض افسانے اور کہانیاں ہیں، ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔
اللہ اکبر، اشھد ان لا الہ الا اللہ، اشھد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی